نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ساڑھے پچیس پارے تقریبا ہو گئے ہیں آج جو تلاوت کی گئی ہے اس میں سورہ فتح کا ایک رکوع بھی تلاوت کیا گیا ہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے مسلمانوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں حتیٰ کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں بھی کفار نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا جنگ بدر پھر جنگ احد وغیرہ ہوتی رہیں اور پھر غزوہ خندق سن 6 ہجری میں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. آپ نے یہ خواب اپنے بعض اصحاب کو سنایا. چونکہ نبی کا خواب ایک حقیقت ہوتا ہے, ہمارے خوابوں کی طرح نہیں, بلکہ ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے کہ جو جیسا دیکھا ویسا ہی ہوگا. اس لیے صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بس اب مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا. صحابہ کرام نے بہت جلدی تیاری کی اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوتے دیکھا ہے, چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. اس لیے وہ بھی جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگے اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بس اب ہم جو جا رہے ہیں تو مکہ فتح ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مکہ فتح کرا دیں, یہ دوسری بات تھی. لیکن آپ نے قرب و جوار کے جو بعض دیہاتی تھے عربی, ان کو بھی پیغام بھیج دیا کہ جو ہمارے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہے تو وہ آ جائے. تو بعض لوگوں نے عذر معذرت کر دیا, عذر کر دیا, اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا جانے سے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا بعض لوگوں نے کہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ ہم اس ساز و سامان والی جماعت سے جنگ کر سکیں, اس لیے ہم مرنے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے. الحاظب اللہ. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر بھی تقریباً 1400 افراد ہو گئے, اور یہ 1400 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے سفر کے ارادے سے چلے. آپ نے بیر علی پر پہنچ کر ذی قعدہ میں یہ سفر کیا گیا. اور کیا ہو رہا ہے, بار بار آواز کم ہو رہی, زیادہ ہو رہی ہے. ذی قعدہ میں یہ سفر شروع کیا, پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بھی موجود تھیں. اہل مکہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ یا ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس طرح سے یہ اندر داخل ہو گئے تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا, لہذا ہم انہیں کسی صورت بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی معیت میں ایک لشکر انہوں نے ترتیب دیا اور ایک خاص مقام پر مکے سے باہر ان کو بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر مسلمانوں کا راستہ روکیں اور انہیں آگے نہ بڑھنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے, اور اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا, انہوں نے ایک سراغ رسانی کا سادہ سا طریقہ انجام دیا اختیار کیا وہ یہ کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے, یعنی مدینہ منورہ سے جب چلے آپ تو جہاں تک پہنچے تھے مکے سے لے کر وہاں تک اونچی پہاڑیوں پر لوگ بٹھا دیے, اور وہ ایک ایک لمحے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچاتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اونچی آواز سے کہتا تھا, دوسرا اگلے کو اس طرح سے آنے واحد میں بہت جلد یہ خبر مکے تک پہنچ جاتی تھی. تو یہ طریقہ انہوں نے جاسوسی کا اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشار ابن سفیان کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ وہ بھی مکہ مکرمہ جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں کہ انہوں نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں. چنانچہ انہوں نے مکہ پہنچ کر ان کی جو تیاریاں تھیں اور جو نیت تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی تک اہل مکہ کے کسبل نہیں نکلے, یعنی باوجود اس کے کہ بدر میں انہوں نے شکست تھی کھائی, پھر احد میں, پھر اس کے بعد غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں, یعنی پے در پے شکستوں سے دو چار ہوئے اور اپنے مال و اسباب کے ساتھ افراد کو بھی گنوا دیا, لیکن اس کے باوجود جنگ کے لیے اب بھی تیار. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ مجھے اور اہل عرب کو چھوڑ دیتے, یعنی وہ ہم سے نہ لڑتے, باقی جو دوسرے اہل عرب ہیں وہ اگر ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے, اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کی کامیابی انہیں کی کامیابی تھی, اور اگر وہ ناکام ہو جاتے اور میں غالب آ جاتا تو اگر یہ چاہتے تو مسلمان ہو جاتے اور چاہتے تو اپنی حالت پہ رہتے, ان کی مرضی تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ گئے. اس سے پہلے کافروں نے جو اچھا مقام تھا جہاں پر پانی تھا وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا آ کر اور اپنی فوجوں کو بٹھا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا وہاں پر پانی وغیرہ نہیں تھا, لیکن ایک متروک کنواں تھا, چھوٹا سا ایسا کنواں تھا جس سے پانی معمولی سا رس رہا تھا, یعنی پانی تھا نہیں اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک تیر دیا اور کہا کہ جا کر یہ اس کو کنویں میں نیچے اترو اور یہ گاڑ دو نیچے, اور پھر آپ نے پانی بھر کر کلی بھی کی اس میں, تو وہ کنواں جو ہے جوش مارنے لگا یہاں تک کہ اس کا پانی بالکل اوپر تک آ گیا. صحابہ کرام نے اس سے اپنے برتن بھر لیے, خوب سیر ہو کر پانی پیا, جانوروں کو پلایا. تو یہ معجزہ وہاں پر اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جب وقت ہوا تو نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی, باقی صحابہ کرام نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو یہ کفار دیکھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب آپ فارغ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑا اچھا موقع گنوا دیا, یہ موقع بہت اچھا تھا, کاش کہ ہم سب مل کر حملہ کرتے اور ختم ہو جاتی. اور پھر کہنے لگے کہ چلو دوسری نماز کا وقت آئے گا ان کی, جب پڑھیں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے. لیکن حضرت جبریل امین آ گئے اور صلاۃ الخوف کا جو ہے وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے وقت میں نماز خوف کیسے پڑھی جاتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نماز پڑھی اور کافروں کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی طریقے سے اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلایا کہ بھی ہم یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, بلکہ ہمارا مقصد تو عمرہ کرنا ہے, لہذا ہمیں عمرے کے لیے جانے دو, عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, آپ کو چاہیے کہ واپس جائیں, آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں. تو بہرحال بات چیت کا سلسلہ کچھ شروع ہوا. بدیل بن ورقہ ایک شخص تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے بتا دیا کہ بھئی ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے, ہمارا مقصد تو عمرہ کرنا ہے. لیکن اس نے کہا کہ کفار مکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی تیاریاں پوری طور پر جو ہیں وہ جنگ کے لیے ہیں اور آپ کو واپس جانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں صرف یہاں پر اس وقت عمرے کے لیے آیا ہوں, جنگ میرا ارادہ نہیں ہے. اور آپ نے اس سے بھی وہی کہا جو بات اپنے قاصد سے کہی تھی کہ اہل مکہ کے ابھی تک جو ہے وہ معاملے جو ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں, حالانکہ انہیں چاہیے تھے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑتے اور کم از کم مجھے چھوڑ دیتے کہ میں جو ہے وہ میں اور اہل عرب جو ہے وہ آپس میں ہم فیصلہ کر لیتے, اگر اہل عرب جیت جاتے تو ٹھیک ہے ان کی جیت تھی وہ. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ میں تمہارا پیغام اہل عرب کو پہنچا دیتا ہوں. تو بدیل بن ورقہ واپس چلے گئے اور جا کر جب انہوں نے بات کرنی چاہی تو کفار نے بات سننے سے بھی انکار کر دیا. ایک شخص جو ان میں موجود تھا عروہ بن مسعود قریشی, وہ کچھ بہتر آدمی تھا، اس نے کہا کہ کم از کم بات تو سن لو، اور جب انہوں نے اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بات تو ان کی معقول ہے، لہذا ان کی بات مان لو، اور اگر تم کہو تو میں جا کر بات کرتا ہوں ان سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بات کر کے آ جاؤ. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی وہی بات کہی. اس دوران وہ مشاہدہ کرتا رہا کہ صحابہ کرام کس درجے کی عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں. اور یہ وہی موقع تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں، یعنی عقیدت و محبت کا ایسا اظہار اس نے کبھی کہیں نہیں دیکھا تھا. اور جب آپ بات کرتے تو سب خاموش ہو جاتے، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے تھے. تو وہ سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہا، اور پھر اس نے جا کر اہل مکہ کو کہا کہ میاں جو بات یہ کہہ رہے ہیں مان لو، میں نے ایسے عقیدت مند لوگ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے لیے، اس کے چاہنے والوں کے لیے اتنی عقیدت، ایسی عقیدت میں نے نہیں دیکھی. لوگوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی تو ایک اور شخص، تیسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں. اور پھر وہ گیا، اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں اور واقعی عمرے کے لیے آئے ہیں، تو وہ شخص بھی یہ دیکھ کر وہیں سے واپس لوٹ گیا. اور کافروں نے جب ان لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو یہ عروہ بن مسعود بھی اپنی جماعت لے کے الگ ہو گئے، اور بدیل بن ورقہ یہ بھی الگ ہو گئے. اور اسی طریقے سے تیسرا شخص جو آیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ قربانی کے جانور ساتھ ہیں اور اس کی بات بھی نہیں مانی گئی، تو وہ بھی اپنی ایک جماعت لے کر وہ بھی الگ ہو گیا. گویا تین جماعتیں کافروں کی وہ الگ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور ان سے بات چیت کرو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ لوگ بڑے شدید ہیں، سخت رویہ میرے ساتھ رکھیں گے، اس لیے کہ میرا کوئی وہاں حمایتی نہیں ہے، میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں. میں آپ سے ایسے شخص کا نام لیتا ہوں کہ جن کی حمایت بھی وہاں بہت ہے اور جن کا عزت و احترام بھی بہت ہے، ان کا قبیلہ بھی وہاں ہے، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں. اور آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر اہل مکہ سے بات چیت کرو. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس مقام پر آئے جہاں پر یہ کفار موجود تھے، اور آپ کا پیغام انہیں پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے بزرگ سے کہہ دو کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے بغیر نہیں جائیں گے اور ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے مکے میں. اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھے تو ان کو ایک ایسے شخص مل گئے جاننے والے، غالباً ابان بن سعید، جن کا بڑا قبیلہ مکہ مکرمہ میں تھا، اور انہوں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال بھی کیا اور آپ کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور کہا کہ آپ آزاد ہیں، جس کو چاہیں آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگوں سے ملے، سرداروں سے ملے، اور یہاں تک کہ بعد میں آپ ان ضعافہ اور مساکین کے پاس بھی گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا تھا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے، تم جا کے انہیں تسلی دینا کہ انشاءاللہ وہ وقت عنقریب آیا چاہتا ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو ختم کر دیں گے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ پیغام دیا اور وہ لوگ خوش ہوئے. اس دوران یہ ہوا کہ کفار نے ایک سازش یہ کی کہ 50 آدمیوں کا ایک گروپ اس کام کے لیے لگایا کہ اگر موقع ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، آپ کی حفاظت کی خدمت پر معمور تھے، انہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا اور ان 50 آدمیوں کو گرفتار کر لیا. مکہ مکرمہ جب یہ اطلاع ملی پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور ان کے ساتھ 10 مسلمان اور بھی آگئے تو انہیں بھی روک لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع اس طرح سے پہنچی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر بیعت رضوان لی، ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا مقام بہت بلند. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اسی صورت میں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز و اکرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ دوسرا رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اور میں بھی اس پر بیعت کرتا ہوں. تو گویا یہ اتنا بڑا اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر گویا آپ نے بھی بیعت لی. تو یہ 1400 افراد نے اس وقت بیعت رضوان یعنی بیعت اس وقت بیعت میں شرکت کی. اور ادھر جب کافروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جلدی سے 2-3 آدمی بھیجے اور مسلمانوں کا روب ان پر طاری ہو گیا اور انہوں نے پہلے تو مسلمان صلح کرنا چاہ رہے تھے, اب انہوں نے صلح کے لیے آدمی بھیجے اور ادھر معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ تک یہ اطلاع غلط پہنچی ہے, عثمان غنی سلامت موجود ہیں اور شہید نہیں کیے گئے, آپ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دیجئے تو عثمان غنی بھی آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آدمی چھوڑ دیے اور اس سے پہلے 10 آدمی مزید جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے تیر اندازی بھی کی تھی جس سے ایک مسلمان شہید ہو گیا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 60 آدمیوں کو چھوڑ دیا اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 10 افراد وہ بھی واپس آ گئے. پھر یہیں پر صلح حدیبیہ کے نام سے یہاں پر ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا جس میں بعض ایسی شرائط رکھی گئیں جس سے مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے, ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ صلح نامہ تو بظاہر ایسا تھا کہ جو دب کر صلح کی گئی تھی لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ دبنا نہیں ہے بلکہ حکمت اور مصلحتن ایسا کیا گیا ہے اور ان قریب یہی صلح نامہ جو ہے یہ صلح یہ فتح کی خوشخبری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو کرا الغمیم کے مقام پر یہ سورت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ گویا کہ یہ جو صلح تھی اس کو اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا تھا. تو صحابہ اکرام نے یعنی اس وقت ایک تو ان کے دل ویسی چھلنی ہوئے ہوئے تھے, اوپر سے یہ سورت نازل ہوئی اور اس کو فتح مبین قرار دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے غالب کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح مبین. لیکن صحابہ کرام کی کمال درجے کی فرما برداری دیکھیے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے دل رو رہے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات مانی, خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ بے شک آپ جو فرما رہے تھے. تو یہاں صلح حدیبیہ کے مقام پر آج کل جس کو شمیسہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں سے باہر ایک مقام ہے, تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پر صلح نامہ تیار ہوا تھا. عمر بن سہیل اور دیگر 2 افراد مزید ان کے ساتھ موجود تھے, ان میں سے 2 مسلمان ہو گئے تھے بعد میں, انہوں نے یہ صلح نامہ باقاعدہ لکھوایا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی پر انہوں نے اعتراض کیا کہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نہیں جانتے, بسمک اللہم لکھو جو ہم جس سے ہم واقف ہیں اللہ کے نام. آپ نے فرمایا اچھا بھائی ایسے ہی لکھ لو جیسے یہ کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جب لکھوایا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم اللہ کے رسول ہی مانتے آپ تو آپ کو مکہ مکرمہ کیوں نہ جانے دیتے, ہم تو مانتے ہی نہیں لہذا محمد ابن عبداللہ لکھیے. تو چونکہ یہ الفاظ لکھے جا چکے تھے آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو. حضرت علی باوجود اس کے کہ کمال درجے کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے آپ نے فرمایا کہ نبی یا نبی اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے نام کو مٹاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لے کر حالانکہ آپ امی تھے اس کو مٹا دیا اور پھر اپنی طرف سے ایک مضمون لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور دوسری جانب جو قریش تھے ان کا نام کے ان کی طرف سے اتنے سال تک ہم جو ہے اس صلح سے رہیں گے, آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اس طرح سے ایک صلح نامہ تیار ہوا. اس میں بعض شرائط ایسی تھی جو واقعتاً ظاہری اعتبار سے ذلت آمیز تھی, یعنی یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سال واپس جائیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ واپس اگلے سال آئیں عمرہ کرنے کے لیے, اپنے ساتھ ہتھیار بھی نہیں لائیں گے اور لائیں گے تو بہت معمولی قسم کے. اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی آدمی ہمارے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس بھاگ کر آ جائے گا تو آپ واپس کریں گے, لیکن آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اس قسم کے اس میں صلح نامے میں شرائط تھی جو یقیناً ایسی تھی کہ جس سے مسلمانوں کا دل بظاہر چھنی ہو رہا تھا اور وہ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب یہ صلح نامہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے نبی نہیں, اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو صلح نامہ لکھا گیا ہے تو کیا یہ دب کر نہیں لکھا گیا؟ اس میں جو صلح کی شرائط ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو ہم نے دب کر ان سے صلح نامہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ جو حکم مجھے دیتے ہیں میں اس کے سر منہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، لہذا یہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں. یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور وہاں جا کر بھی یہ بات کہی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مجھے کچھ تھوڑا سا شک پیدا ہوا، یعنی اس سے پہلے کبھی دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. لیکن یہ صلح نامہ اس طرح سے مرتب ہوا تھا کہ ظاہری اعتبار سے چونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جنگ کریں اور اس سال ہی عمرہ کریں، لیکن اللہ رب العزت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں؟ کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم طواف کر رہے ہیں؟ کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مکے کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا؟ کہا کہ نہیں، آپ نے یہ تو نہیں کہا. تو کہا تو بس یہ اللہ کے علم میں ہے، جو میں نے کہا ایسا ہی ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہو جائے گا. لیکن چونکہ مسلمان جوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا اس لیے فوراً خود بھی تیار ہوئے اور روانہ ہو گئے. بہرحال یہاں سے یہ حضرات جب صلح نامہ مرتب ہو گیا، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دوسری جانب ان کے دستخط وغیرہ ہو گئے. اللہ کی شان ہے کہ ابھی یہ صلح نامہ مرتب ہوا تھا، دستخط ہوئے ہی تھے کہ ایک فریق جو کافروں کی طرف سے صلح نامہ کے لکھنے میں موجود تھا، سہیل ابن عمر، ان کا بیٹا ابو جندل، یہ مسلمان تھا اور اس کو اس کے باپ نے قید کر رکھا تھا، کسی طریقے سے اپنے آپ کو زنجیروں سے چھڑا کر بیچارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا بھاگ کر، اور مسلمانوں نے چاہا کہ ہم انہیں پناہ دیں. تو عمر سہیل بن عمر نے فوراً کہا کہ یہ پہلی خلاف ورزی ہوگی معاہدے کی اگر آپ نے اسے پناہ دی تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ تم تھوڑا سا اور صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے اور تم واپس چلے جاؤ. تو مسلمانوں کے دل، آپ سوچئے کہ اس وقت یعنی وہ قوت تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود صلح کر لی تھی چونکہ آپ نے معاہدہ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی یہ بات تھی کہ آپ نے اس معاہدے کو کے عہد کو پورا کیا اور آپ نے اس کو واپس کیا، اگرچہ بعد میں اللہ رب العزت نے اسی ذریعے سے اسباب پیدا کیے اور خود کفار نے معاہدے کو توڑا، بہت جلدی توڑ دیا، اور اپنی غلطی کا جب احساس ہوا تو یہ گئے دوبارہ کہ اب اس معاہدے کی تجدید کریں، آپ نے فرمایا اب نہیں. اور صرف 20-21 مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور دیکھیے یہاں تو صرف 1400 صحابی تھے اور بعض لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب یہ صلح نامہ ہو گیا راستے کھل گئے، مدینے کے لوگ مکے آنے لگے، مکے کے لوگ مکے جانے لگے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور اس تیزی کے ساتھ ہوئے کہ 20 مہینے کے اندر مسلمان جب فتح مکہ کے لیے چلے ہیں تو 10,000 سے 12,000 کا لشکر تھا جو مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ مسلمان، ہم لوگ تو چونکہ محدود عقل کے مالک ہوتے ہیں اسی جلد بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلد بازی نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی حکمتیں مصلحتیں اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے یہ راستے کھل گئے. اور پھر اس دوران اللہ نے ایک اور فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو کہ غزوہ خیبر ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے شرکت کی تھی مکہ صلح حدیبیہ میں، صرف انہی کے لیے حکم ہوا کہ وہی لوگ جہاد میں شریک ہوں گے، اور اللہ کے نبی کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس میں تمہیں مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائی. چنانچہ بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، مسلمان اس وقت مستحکم ہو گئے ہتھیار کے اعتبار سے بھی، اور دیگر ضرورت خوشحالی آ گئی مسلمانوں میں. ایسے موقع پر جب آپ غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے تو بہت سے ان لوگوں نے بھی جنہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہوں نے جانا چاہا، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو مال غنیمت ہے یہ صرف صلح حدیبیہ والوں کے لیے رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان لوگوں کا، اگرچہ اس میں مخلص مسلمان دوسرے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور اللہ نے بہت بڑی غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمائی جس سے مسلمان خوشحال ہو گئے. اور ادھر یہ ہوا کہ جو کافروں کے بعد مسلمان تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ بےچارے بھاگ کر مدینہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیتے تھے. انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے, ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں, ان کا معاہدہ ہے چونکہ وہ واپس کرنے پر مجبور ہیں. انہوں نے پھر اپنی ایک جماعت بنا لی. درمیان راستے میں ہی انہوں نے کچھ لوگ جو ہے وہ بس وہیں کہیں دبک گئے. پھر کافروں کا جینا انہوں نے محال کر دیا کہ جو کافروں کا قافلہ وہاں سے گزرتا تھا, جو گزرتے تھے تو ان کے ساتھ جو معاملات گڑبڑ ہونے شروع ہوئے, اب وہ توبہ استغفار کرنے لگے کہ بھئی یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی. تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے مسلمانوں کے لیے. اور بہرحال پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10-12 ہزار لشکر لے کر صرف 20-21 مہینے بعد ہی جو ہے وہ وہاں آپ تشریف لے گئے فتح مکہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ لوگوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ جو ہے وہ تلوار سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح ہوا ہے, یعنی خون خرابہ بھی نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نظیر سیاست سے کام لیا. یاد رکھیے, سیاست سے مراد یہ سیاست نہیں ہے جو آج کل کی ہے, بے ایمانی اور جھوٹ اور فریب پر مشتمل. یہ سیاست تو جھوٹ اور دھوکہ ہے, فریب ہے, اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہے. یہاں تو پوری پوری وعدے وعید کرنے کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں سب کچھ. یہ سیاست مراد نہیں ہے. سیاست سے مراد سیاست اسلامی ہے, جس کا مطلب ہے حسن تدبیر, حکمت, مصلحت, غیرت ایمانی. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ایک تو اتنا عظیم الشان لشکر, لیکن مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر. آپ نے اعلان کر دیا کہ جو مکے میں مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا امن سے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا تو امن سے, فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا تو امن سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اعلان کیا کہ لوگوں کو اپنی ہی پڑ گئی, اور لوگ جو ہے وہ کوئی مسجد حرام میں داخل ہونے لگا, کوئی کہیں کوئی کہیں, اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے پناہ تلاش کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے بیت اللہ کا طواف بھی کیا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی بھی آ گئی, اور پھر آپ نے سیدنا عمر فاروق سے کہا بھی کہ ہاں بھائی عمر فاروق, جو میں نے خواب دیکھا تھا تمہیں بیان کیا تھا, صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ آپ نے جو صلح حدیبیہ کی تھی اس سے بڑی عظیم الشان اور کوئی فتح نہیں تھی. تو دیکھیے, یہ تو اللہ نے 20-21 مہینے پہلے آیت نازل فرما کے فرما دیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. تو ظاہری اعتبار سے جو صلح نامہ تیار کیا گیا تھا, چاہے اس میں عام مسلمانوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہو یا ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ ہم صلح دب کر کر رہے ہیں, لیکن حقیقت حال سے اللہ واقف تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ صلح نامہ, اس پر اظہار رضامندی کیا. آپ نے جو ہے مسلمانوں کے جو جماعت تھی کہا کہ اس پہ دستخط کر دو, اور پھر اس کی مکمل پاسداری بھی کی. آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو, جو ہمارا آدمی ان کے پاس آئے گا بھاگ کر, تو یقیناً اللہ ہی نے اسے ہم سے دور کیا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے واپس لینے کی, جو جاتا ہے ہم سے تو وہ جائے. اور جو آدمی ان کے پاس سے ہمارے پاس آ رہا ہے, تو چونکہ یہ معاہدہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے, راستہ کھول دیں گے. چنانچہ اس کے لیے راستہ کھلا, اور پھر کافروں نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا. اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو پھر بعض بڑے سردار آئے مدینہ کہ معاہدے کی تجدید فرما لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اب نہیں ہوگی, اور پھر اس وقت وہ واپس ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے تیاریاں شروع کی, اور پھر ایک عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی صورت میں عطا فرمائی. تو دراصل جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو جاتے وقت دیکھا تھا جانے سے پہلے, اللہ تعالیٰ نے 20-21 مہینے کے بعد اس کی تعبیر عطا فرمائی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا, ہم رات کو خواب دیکھ کے صبح چاہتے ہیں فجر میں پوری ہو جائے, بھاگے بھاگے پھرتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ بھائی وہ رات یہ خواب دیکھا تھا, تو فوراً چاہتے ہیں کہ وہ ایسی تعبیر بتا دیں کہ بس فوراً نوکری مل جائے اور فوراً کچھ اور معاملہ ہو صحیح ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ تعبیریں تو بہرحال دے دی جاتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کی تعبیر کب ہوگی. یہ ضروری نہیں ہوتا, بعض اوقات ہاتھ کے ہاتھ تعبیر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں وقت لگتا ہے. بعض بزرگوں سے میں نے سنا, حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا تو آ کر ایک بزرگ کو بیان کیا. جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے جو خواب دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم نوکری جو ہے وہ اتنے پیسوں والی دلائیں یا اتنے پیسے والی دلائیں. تو انہوں نے کہا کہ جو زیادہ پیسے ہیں وہی والی نوکری چاہیے. فرمایا کہ ٹھیک. تو اصل میں انہوں نے جو ہے وہ بطخ دیکھی تھی خواب میں کہ اڑ کر ان کے گھر میں آئیے سہن میں, تو کیونکہ رزق حلال ہے, جانور ہے حلال, تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ تمہارے گھر میں رزق حلال آئے گا. اب یہ معبر کی مرضی ہے کہ وہ تعبیر میں بط جو ہے وہ فارسی والا لیتا ہے یا عربی کا لفظ لیتا ہے. اگر عربی کا بط لے گا تو اس میں تجدید آتی ہے بطن, تو اس میں تجدید دو یا آئیں گی, تو یا لازم بات ہے کہ اس سے پھر پیسے بڑھ جائیں گے. اور اگر فارسی کی بط مراد لیں گے تو بے اور تو اس میں دو ہی لفظ ہیں, اس میں پیسے کم ملیں گے. تو فرق یہ بتاؤ بھائی تنخواہ تمہیں کون سی دلائے. تو ادھر انہوں نے تعبیر دی, ادھر ان کے پاس خط آ گیا کہ بھائی تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے, باب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوری طور پر بھی جو ہے وہ تعبیر جو دی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بہرحال یہ معبر کے ہاتھ میں ہے کہ معبر جو بھی تعبیر دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواب اپنا کسی صحیح آدمی کو, ہمدرد آدمی کو سنائیں, اپنے دشمن کو مت سنائیں. کیونکہ بعض اوقات وہ غلط تعبیر اگر دے دے تو تعبیر ویسی ہو جاتی ہے پوری, اور ویسے ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر جیسے غالباً ایک میں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ بھائی میں پورا دریا کا پانی پی لیا, تو اس نے جا کے کسی کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا, اس نے کہا تیرا پیٹ نہیں پھٹا. ہوا یہ کہ کچھ دیر بعد اس کا پیٹ پھٹ گیا. تو اس طرح کے الٹے سیدھے لوگوں سے اپنے خوابوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. صحیح علماء کے پاس جائیں. معبر اس زمانے میں ہیں لیکن بہت کم ہیں. تو لیکن بہرحال کم سے کم اگر یعنی وہ تمام اصول و ضوابط جو معبر کے لیے چاہیے چاہے اس میں نہ بھی پائے جاتے ہوں تو کم از کم دینداری تو ہو اور وہ آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ تو ہو تاکہ کوئی اچھی تعبیر دے آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.